فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويسألونك عن المحيض، اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، قل ہوا اذى، کہہ دیجئے کہ وہ ایک طرح کی گندگی ہے. فاعتذر النساء في المحيض، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو. ولا تقربوهن، اور ان کے قریب نہ جاؤ. حتی یطهرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فاذا تطهرن، پھر جب وہ غسل کر لیں. فاتوهن من حيث امركم الله، تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لا تقربوہن حتی یطہرن فاذا تطہرن فاتوہن من حیث امرکم اللہ. تو یہ تطہرنا کا مطلب ہے کہ وہ خوب اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں، یعنی مراد ہے کہ غسل کر لیں. تو غسل کرنے کے بعد پھر ان سے صحبت کی اجازت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن ابی داود میں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس جائے وہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو. انکم ملاقوہ، یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. یہ گزشتہ آیت میں فاتو حرثکم انا شئتم، انا کا مطلب ہوتا ہے کیفا، یعنی کہ جس طرح سے جس طریقے سے تم چاہو آؤ، یعنی کہ جہاں سے مرضی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نبی داود میں ہے کہ ملعون من اتى امرأته فی دبرها، جو عورت کے پاس اس کی دبر میں جائے وہ شخص ملعون ہے. تو موضع الولد جو ہے وہیں سے ہی جمع کیا جائے گا، کیفیت طریقہ کار چاہے جو بھی اپنا لیا جائے. دوسری آیت میں ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم، یہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ غصے میں آ کے بس اوقات کچھ نیک کام نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتے تھے، اور پھر اس قسم کو بہانہ بنا لیتے کہ جی ہم نے تو قسم اٹھائی ہے ہم یہ کام کر نہیں سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت ہے، عبد الرحمن ابن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی بات پر قسم کھا لو پھر دیکھو کہ دوسرا کام بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا تمہیں، بلکہ اس بات پر تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. لغو قسموں سے مراد وہ قسمیں ہوتی ہیں جو بغیر نیت کے قسم اٹھائی جائے، اس میں بغیر عادت کے، مثال کے طور پر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نیت نہیں ہوتی ان کی قسم اٹھانے کی، لیکن بات بات پہ قسم ان کی زبان پہ چڑھی ہوتی ہے اور بات پہ وہ قسم اٹھاتے ہیں، تو یہ لغو قسم کہلاتی ہے. تو اس طرح کی جو قسم ہے اس پر مؤاخذہ نہیں ہے، ہاں جو دل کے پختہ ارادے سے قسم اٹھائی جائے گی اس پر مؤاخذہ کیا جائے گا. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں چار مہینے انتظار کرنا ہے، فَإِن فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایلا کہتے ہیں کہ بعد آدمی قسم اٹھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اسے جمع نہیں کرے گا، تو یہ ہے ایلا۔ تو جو آدمی اس طرح کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ چار مہینے کی مدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ چار مہینے اس تک وہ اپنی بیوی سے جدا رہ سکتا ہے، دور رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس مدت کے پورا ہوتے ہی یا تو وہ تعلقات قائم کر لے یا پھر وہ اس کو طلاق دے دے، اور اگر اس مدت کے پورا ہونے سے پہلے، جتنی مدت کے لیے اس نے ایلا کیا ہے، اس مدت کے پورا ہونے سے پہلے وہ اس سے صحبت کرے تو پھر ایسی صورت میں اسے اپنی قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چار مہینے اگر پورے ہو گئے تو اس کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ طلاق دینے سے طلاق ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، مرد طلاق کا پختہ ارادہ کرے، طلاق دے، تو طلاق ہوگی، وقت گزرنے سے اپنے آپ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار میں رکھیں، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خامد اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر فرض ہے، یعنی ان کے اوپر حق ہے، جس طرح کا فریضہ ہے ویسے ان کے حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آدمی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دیتے ہی فوراً وہ اس سے جدا نہیں ہو جاتی، بلکہ کچھ مدت تک اسے انتظار کرنا ہوتا ہے جس کے اندر اندر خامد اپنی بات سے رجوع کر سکتا ہے، اور جب وہ عدت مکمل ہو جائے، مدت پوری ہو جائے، تو پھر عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند جماع کے بعد اپنی عورت کو طلاق دے اور اسے حیض نہ آتا ہو تو اس کے لیے عدت تین ماہ ہے، اور اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، سورہ طلاق میں اس کی وضاحت ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہو کہ نکاح صرف ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، یا رخصتی تو ہو گئی لیکن میاں بیوی آپس میں ملے نہیں، اور آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو پھر کسی قسم کی کوئی عدت نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی وعدہ کیا ہے کہ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، تم عورتوں کو مسیح سے پہلے ہی اگر طلاق دے دیتے ہو تو کسی قسم کی کوئی عدت نہیں ہے کہ وہ تمہارے انتظار میں تمہاری خاطر بیٹھی رہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے جو خامد ہیں وہ اس دوران انہیں واپس لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کہ عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اب یہ رجوع کا حق کلی طور پر مرد کا، جس طرح طلاق کا حق مکمل طور پر مرد کا ہے، اسی طرح رجوع کا حق بھی مکمل طور پر مرد ہی کا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد رجوع کرے اور عورت انکار کر دے، یا عورت کے گھر والے جو ہیں وہ انکار کر دیں کہ جی ہم نے اپنی لڑکی کو نہیں بھیجنا، ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ بعولتهن احق بردهن فی ذلک، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی مرد مکمل طور پہ اختیار رکھتا ہے، اور عدت عورت گزارے گی اپنے خاوند کے گھر ہی۔ یہ عدت طلاق کی عدت ہے، وفات کی عدت ہو، اگر خاوند فوت ہو جائے عورت کا تو پھر وہ عدت گزارتی ہے زیب و زینت کو ترک کر کے۔ لیکن یہ جو طلاق کی عدت ہے اس میں عورت اپنے خاوند کے گھر ہی رہے، وہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہے، نہ محرم نہیں ہوئے، نکاح ابھی تک قائم ہے، صرف معلق ہو گیا ہے کہ مدت پوری ہوگی تو پھر وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اس سے پہلے پہلے وہ رجوع کرنے کا اختیار وہ رکھتے ہیں۔ اس عدت کے دوران عورت بن سنور سکتی ہے، بلکہ اس کو پہلے سے زیادہ بننا سنورنا چاہیے تاکہ خامد اس کے ساتھ وہ رجوع کرے اور قربت کے مواقع پیدا ہوں۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق رجعی یعنی جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک رکھنا ہے یا پھر نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو، الا ان يخافا الا يقيم حدود الله، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فان خفتم الا يقيم حدود الله، پھر اگر تم ڈرو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تو دونوں پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، سو ان سے آگے نہ بڑھو، فمن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تو یہ بات بیان کی ہے کہ طلاق رجعی دو بار ہے، جو تیسری بار دی جائے گی وہ طلاق رجعی نہیں کہلائے گی، اور مرتان کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں کے اندر وقفہ ہو، کیونکہ مرتن کا مطلب ہوتا ہے دفعتن بعد دفعتن، ایک بار کام کرنے کے کچھ وقفے کے بعد دوسری بار کام کرنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے رکانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جب انہوں نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی تھی تو آپ نے پوچھا تھا فی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس میں دی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ایک ہی مجلس میں دی ہیں، تو آپ نے فرمایا فرجعها ان شئت انما هي واحده، یہ ایک ہی طلاق ہے، چاہتا ہے تو رجوع کر لے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں جتنی بار بھی طلاق کے لفظ دہرائے جائیں گے وہ ایک مرہ ایک مرتبہ ہی قرار پائے گی۔ البتہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہی مجلس میں ایک سے زائد بار طلاق دینا یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ سنن نسائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے بڑے غصے کے ساتھ اس آدمی کو کہا تھا جس نے ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دی تھیں، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ کیا کتاب اللہ کے ساتھ تم کھلواڑ کر رہے ہو، کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ایک سے زائد طلاقیں دینے کو دین کے ساتھ مذاق قرار دیا ہے، لہذا ایسے کام سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی ایک مجلس میں ایک سے زائد طلاقیں دے دیتا ہے تو بہرحال وہ شمار ایک ہی ہوگی، اور پھر اگر وہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے یا دوسری مرتبہ تو رجوع کا حق مرد کو حاصل ہے، اور اگر تیسری مرتبہ ایسا اس نے کر دیا ہے، طلاق دے دی ہے، تو پھر اس کے پاس رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ طلاق دے کے پھر عورتوں کو اگر تم نے کچھ دیا ہوا ہے تو ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ خامد نے جو کچھ بھی دیا ہے عورت کو، تحفے تحائف دیے ہیں، حق مہر دیا ہے، جو کچھ بھی اس کو دیا ہوا ہے، وہ اس میں سے کچھ بھی وہ واپس نہیں لے سکتے کہ اب چونکہ میں نے تمہیں طلاق دے دیا لہذا جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ واپس کرو، یہ قطعاً غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، ہبہ دے کے کسی کو کوئی چیز عطیہ کر کے تحفہ دے کے واپس لینے والا ایسے ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے الٹی کر کے پھر اس کو چاٹتا ہے۔ ولیس لنا مثل السوء، اور یہ بری مثالیں ہمارے لیے نہیں ہو سکتی، ہم پہ فٹ نہیں آ سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خامد اگر طلاق نہ دے لیکن عورت کا اس کے ساتھ گزارا نہ ہو رہا ہو تو پھر عورت اپنی جان چھڑوانے کے لیے اور مرد کو اس کا حق مہر یا کچھ اور اس کو واپس کر دے، اپنی طرف سے اس کو دے دے تاکہ خامد اس کو طلاق دے دے، تو عورت خلع لینے کے لیے یہ کام کر سکتی ہے. جس طرح طلاق دینا خالصتاً مرد کا حق ہے، اسی طرح خلع یہ بھی خالصتاً عورت کا حق ہے. عورت اس حق کو استعمال کر سکتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مرد طلاق کے حق کو استعمال کرنے میں خود مختار ہے جبکہ عورت خود مختار نہیں ہے. عورت کو یہ حق استعمال کرنے کے لیے قاضی کے پاس جانا ہوگا اور قاضی سے رجوع کر کے، عدالت سے رجوع کر کے اس کو خلع حاصل کرنا ہوگی اور وہ نکاح اپنا فسخ کروائے گی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ تیسری طلاق کی بات ہے. پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اگلا خاوند بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر ان پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں. ان ظننا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ سمجھیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. یبینھا لقوم یعلمون، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے تیسری طلاق کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ جب آدمی تیسری طلاق عورت کو دے لیتا ہے تو پھر اس عورت کے ساتھ رجوع کرنا اس کے لیے روا اور جائز نہیں رہتا ہے، بلکہ رجوع کا اختیار اس کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے. ہاں، ایک صورت بچتی ہے، وہ عورت اور مرد دونوں کا آپس میں ناتا رشتہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا اور ایک دوسرے کے لیے یہ حرام ہو چکے ہیں، نکاح بھی نہیں کر سکتے، رجوع بھی نہیں کر سکتے. عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے، نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد وہ جو اس کا نیا خامد ہے وہ فوت ہو جائے اور اس کی عدت ختم ہو جائے، یا اس کے ساتھ مسکی نہ بن سکے اور وہ مرد اس کو طلاق دے دے اور طلاق کی عدت ختم ہو جائے، اور پھر ایسی صورت میں یہ اپنے سابقہ خامد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ نئے خامد کے ساتھ اس نے صحبت کی ہو، تو تب پرانے خامد کے پاس یہ جا سکتی ہے. کچھ لوگوں نے اس کے لیے حلالے کا طریقہ کار رائج کر رکھا ہے کہ وقتی طور پر نکاح کرتے، تین طلاقیں ہو گئی ہیں، اب عورت کو سابقہ خامد کے لیے حلال کرنے کی خاطر عارضی نکاح کرتے ہیں. یہ جو عارضی نکاح والا حلالے والا طریقہ کار ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر لعنت کرے جو حلالہ کرتا ہے اور اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کرو. فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو. فما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کیا ہے. یعدکم بھی، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی فبلغنا اجلہن، وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدت مکمل طور پہ ختم ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ عدت ختم ہونے کے قریب ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس مدت کے دوران وہ خامد نکاح کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ تم بیویوں کو طلاق رجعی دو، یعنی پہلی یا دوسری طلاق دو، اور عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے تمہیں رجوع کرنے کا حق پہنچتا ہے، لیکن یہ رجوع محض انہیں ستانے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو. اگر صرف اس لیے رجوع کر لو کہ اب میں اس کو نہ اچھی طرح سے بتاؤں گا، سزا دوں گا، تنگ کروں گا اور بدلے لوں گا اسے گن گن کے۔ اس کام کے لیے اگر روکو گے تو یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیات سے مذاق ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس بات سے نہ روکو کہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، یہ بات ہے کہ جس کی تمہیں تم میں سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیدہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق رجعی، پہلی طلاق دی یا دوسری طلاق دی، طلاق کی عدت کے دوران اس نے رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہو گئی۔ عدت ختم ہونے کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اپنا گھر بساؤں، تو وہ اپنی بیوی سے دوبارہ نیا نکاح کرے گا اور نیا نکاح کر کے اپنا گھر بسا سکتا ہے، کیونکہ ابھی ایک یا دو طلاقیں واقع ہوئی ہیں جس کے بعد یہ ایک دوسرے پر مکمل طور پہ حرام نہیں ہوئے۔ اب یہاں پہ جو لڑکی کے اولیاء ہیں انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر سابقہ خامد دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو تم درمیان میں رکاوٹ نہ بنو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرے گی، کیونکہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز اور درست ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب وہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں روک ہی نہیں سکتے، تمہیں روکنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تم ان کو نہ روکو۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس روکنے کا اختیار ہو۔ تو ولی کی اجازت یہ سیبہ کے لیے، طلاق یافتہ کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مطلق ہے، ایم امرأة نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل، جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے حکم ہے جو دودھ کی مدت پورا کرنا چاہے۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمے معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور کپڑا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلك، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پھر اگر دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ نکاح اور طلاق کے بعد اس آیت میں رضاعت یعنی دودھ پلانے کو ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو۔ اس سلسلے میں ماؤں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ پورے دو سال تک دودھ پلائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانا دو سال تک یہ عورت پر فرض ہے، خصوصاً جب بچہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے، لہذا اس دو سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت صرف اسی سے حرمت رضاعت کی ثابت ہوگی جو پستان سے پینے کے زمانے میں انتنیوں کو پھاڑ دے اور دودھ چھڑانے کی مدت میں ہو۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اور ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی روایت ہے، وہ اسی کے ہم معنی ہی صحیح بخاری میں، کہ آپ نے فرمایا انما رضعت من المجاعۃ، رضعت وہی معتبر ہے جو کم سینی میں بھوک کی بنا پر ہو، کہ بچے کو بھوک لگی ہو، بچہ دودھ پیے اور دودھ پی کے سیراب ہو جائے. اور ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کی ہے کہ 5 دفعہ دودھ پیئے اگر بچہ کسی عورت کا پیٹ بھر کے، تو پھر رضاعت ثابت ہوگی. 5 رضاعات معلومات ہیں، 5 معلوم رضاعتیں. پہلے 10 رضاعتوں کے ساتھ حرمت ثابت ہوتی تھی، وہ منسوخ ہو گئیں اور 5 معلوم رضاعتیں باقی رہ گئیں، کہ 5 رضاعتوں کے ساتھ یہ حرمت ثابت ہوگی وغیرہ نہیں. اگر کسی اور سے دودھ پلوانا ہے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے. مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کسی اور عورت سے دودھ پلوائے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور جس سے دودھ پلوائے اسے اس کی اجرت بہرحال وہ ادا کرے. اور اگر 2 سال سے پہلے پہلے وہ دودھ چھڑوانا چاہیں آپس کی باہمی رضامندی سے، تو اس میں بھی کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ یتوفون منکم جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسهن 4 اشہر و 10 وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. یہ بیوہ کی عدت اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کی ہے، یہ تمام عورتوں کے لیے ہے، خواہ وہ بوڑھی ہو عورت یا جوان ہو. تو بروہ بنت واشق رضی اللہ تعالی عنہ کے خامد وہ فوت ہو گئے صحبت سے پہلے ہی. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اسے پورا حق مہر ملے گا اور اسے عدت گزارنا ہوگی اور میراث میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا. تو یہ تمام عورتوں کے لیے مشترکہ طور پر عدت ہے. ہاں، جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت الگ ہے. حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے، خواہ انہیں طلاق ہو یا ان کا خامد فوت ہو. اس عدت کے دوران عورت کے لیے نکاح کرنا بھی حرام ہے، اور ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، اور بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا یہ بھی منع ہے. حتیٰ کہ ایک عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدت کے دوران، وفات والی عدت کے دوران، آنکھ میں سرما ڈالنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور خامد والے مکان سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں دی. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں سے پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور انہیں یاد کرو گے. ولکن لا توعدوہن سرا، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو. حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروه، پس اس سے ڈر جاؤ. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. یعنی وہ عورتیں جو وفات کی عدت میں ہوں، عدت کے دوران ان کے ساتھ منگنی کرنا یہ بھی منع ہے. اشارے کنائے میں کوئی بات کر دو، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی نیک بیوی عطا کرے، اس طرح کی بات کر سکتا ہے. وہ عورت جس کا خامد فوت ہو چکا ہو، یا وہ عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں، تو ان عورتوں کے ساتھ اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے. اور وہ عورت جسے رجعی طلاق دی گئی ہو، رجعی طلاق والی عورت کو عدت کے دوران اشارے کنائے سے بھی اس طرح کی کوئی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ ومتعوهن، اور انہیں سامان دو، علی الموسعی قدرہ وعلی المقتری قدرہ، وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ متاعا بالمعروف، سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہے، حقا علی المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے۔ یعنی جس عورت کا عقد نکاح کے وقت کوئی حق مہر مقرر نہ ہوا ہو، عورت کو اس کا شوہر ہاتھ لگانے یعنی جماع یا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دے تو شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کسی قسم کا مالی تاوان نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر اپنی مالی حالت کے مطابق اسے کچھ دے کر رخصت کرے، اس اعانت کو متاع طلاق کہا جاتا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تمہیں ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم لهن فريضه، اور تم ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کر چکے ہو، فرضوا ما فرضتم، تو جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، الا يعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وان تعفو اقرب للتقوى، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم کر رہے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ عورت کو مسیح سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے لیکن اس کے لیے حق مہر مقرر کیا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں عورت آدھے حق مہر کی حقدار ہوگی۔ ہاں اگر وہ عورت خود معاف کر دے یا خامت جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے، یعنی پورا حق مہر دے دے، نصف بھی واپس نہ لے، یا اپنی خوشی سے پورا مہر دے دے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کہہ کر عورت شوہر کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ پورا مہر دینا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور سب سے افضل درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے رہو۔ صلات وسطی کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون سی نماز ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور یہی بات زیادہ راجح ہے اور متعدد احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں متعدد صحابہ کرام سے یہ روایت ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، شغالون عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی یعنی صلاۃ عصر سے مشغول کر دیا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد نماز عصر ہے، جس کی بالخصوص حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ پہلے حکم دیا تھا قوم اللہ قانتین، فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی نماز میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کرو جو نماز سے منافی ہو، کھانا پینا، کسی سے بات کرنا، چلنا پھرنا، یہ ساری باتیں منع ہو گئی۔ لیکن خوف اور ہنگامی حالت میں چونکہ نماز معاف نہیں ہے، تو حالت خوف میں میدان جنگ میں بھاگتے دوڑتے ہوئے بھی، سواریوں پر بیٹھے ہوئے بھی نماز پڑھو، اس دوران تم حرکت کر سکتے ہو۔ ہاں جب یہ خوف ختم ہو جائے، امن آ جائے، تو پھر ویسے ہی نماز پڑھنی ہے اطمینان کے ساتھ، جیسے کہ تمہیں بتایا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، ایک سال تک بغیر نکالے سامان دینے کی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ نکل جائیں، فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسهن من معروف، تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ معروف طریقے سے اپنی جانوں کے بارے میں کریں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بہت سے علماء نے اس آیت کو گزشتہ آیت سے منسوخ قرار دیا ہے جس میں فوت شدہ خاوند کی بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی ہے. تو عدت 1 سال ہونا یہ منسوخ ہو گیا 4 مہینے 10 دن والی عدت والی آیت کے ساتھ, اور 4 ماہ 10 دن کے بعد رہائش اور کھانے وغیرہ کا خرچہ آیت میراث یعنی وراثت والی آیت کے ساتھ منسوخ ہو گیا, کیونکہ تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے, اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے. تو یہ عام طور پہ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیکن دونوں آیات کے الفاظ پر اگر غور کریں تو پہلی آیت میں وعدہ حکم ہے کہ ایسی عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے, وہ نکاح نہیں کر سکتی, البتہ اپنے آپ کو وہ انتظار میں رکھے گی, اسے عدت کہتے ہیں. جبکہ دوسری آیت میں 1 سال اپنے آپ کو انتظار میں رکھنے اور نکاح نہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اس آیت کی روح سے عدت 1 سال نہیں بنتی. اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت پہلی آیت سے منسوخ نہیں ہے, بلکہ یہ خصوصی طور پر حکم ہے کہ عدت ان کی 4 ماہ 10 دن ہی ہے عورتوں کی, البتہ ان کو جو نان و نفقہ دینا ہے وہ 1 سال تک دیا جا سکتا ہے, اور وہ اپنے شوہر کے گھر عدت پوری ہونے کے بعد بھی مزید 7 ماہ تک وہ 6 ماہ تک رہیں اپنے تقریباً 7 ماہ تک. ہاں اگر عورت 4 ماہ 10 دن یا ودع حمل کے بعد اپنی مرضی سے اپنے گھر جائے, خاوند کا گھر چھوڑ دے, تو وہ اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ آیت میراث کے باوجود 4 ماہ 10 دن اس گھر میں رہنے کا لازمی حکم دے سکتا ہے, تو سال کے باقی مادہ دن اختیاری طور پر وہاں رہنے کی اجازت کا حکم بھی تو اسی کا ہی ہے نا. تو لہذا نہ تو سال کا سکنا یہ منسوخ ہے اور نہ ہی اس آیت میں سال بھر کی عدت کا کوئی ذکر ہے. تو یہ آیت محکم ہے, منسوخ نہیں ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ, اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے, پرہیزگاروں پر یہ حق ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے کھول کر تاکہ تم عقل کرو, بات کو سمجھو. گزشتہ آیت میں ان متعلقہ عورتوں کو سامان دینے کا حکم تھا جنہیں نہ خاوند نے ہاتھ لگایا ہو اور نہ مہر مقرر کیا ہو, اور اس آیت میں تمام متعلقہ عورتوں کو اچھے طریقے سے کچھ سامان کپڑے کا جوڑا وغیرہ دے کر رخصت کرنے کا حکم ہے تاکہ عورت کی کچھ دل جوئی ہو, یہ احسان کا تقاضا ہے. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے, تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ ذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون, بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ واقعہ کسی سابقہ امت کا ہے جس کی تفصیل کسی حدیث پہ نہیں آئی. بہرحال یہ واضح ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ان لوگوں کو موت دی, یہ دشمنوں کے حملے کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے جانے لگے, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں موت دے دی اور پھر زندہ کر دیا. وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ اصول و دستور ہے کہ ایک مرتبہ جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو دوبارہ اس کو زندہ نہیں کیا جاتا ہے, لیکن کچھ چیزیں اس سے مستثنی بھی ہیں جس میں ایک یہ واقعہ ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت دی, ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پرندوں کو ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو زندہ کر کے دکھایا. اسی طرح اس آدمی کا واقعہ جو کہ راستے پھر سے گزرا وہ آگے آ رہا ہے. تو یہ مستثنا ہیں, یعنی اصل اصول ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ مرنے والا دوبارہ دنیا میں نہیں آتا, لیکن کچھ افراد واقعات اس سے مستثنا ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پس وہ اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ بند کرتا اور کھولتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسن، اسے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا ہے۔ تو جو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا۔ الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا للنبي لهم، کیا تو نے موسا کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ قالا، کہا، هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، یقینا تم قریب ہو کہ اگر تم پہ لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال له نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت بالكا، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا ان يكون له الملك علينا، انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قالا، فرمایا، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیهم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور اس میں چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل نے چھوڑا تھا، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مؤمن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا، قالا، کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اسے نہ چکھا بے شک وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفة بیدی، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے، فشاربوا منہ الا قلیلا منہم، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس میں سے پی لیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ لوگ اس نہر سے پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے اور وہ بھی، تو قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، یعنی جنہوں نے پانی پیا تھا وہ کہنے لگے، ہمارے لیے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے خلاف لڑنے کی کوئی طاقت نہیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے کہا جو سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئة قلیلۃ غلبت فئة کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے کتنی ہی زیادہ جماعتوں پر غالب آ گئی، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے لیے سامنے آئے، قالوا، تو کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر. فحسموہم باذن اللہ, تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی. وقتل داوود جالوت, اور داوود نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ, اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی. وعلمہ مما یشاء, اور جتنا کچھ چاہتا تھا اسے سکھا دیا. ولولا دفع اللہ الناس بعدہم ببعض, اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا. لفسدت الارض, تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, اور یقین لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ کی آیات ہیں, ہم انہیں حق کے ساتھ تجھ پر پڑھتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بلا شبہ تو رسولوں میں سے ہے. یعنی پچھلی امتوں کے یہ واقعات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں, یہ آپ کے نبی صادق ہونے کی واضح دلیل ہیں, کیونکہ نہ تو یہ واقعات آپ نے کسی کتاب میں پڑھے ہیں اور نہ ہی آپ نے یہ واقعات کسی سے سنے ہیں. تو یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ پورا پورا واضح اور صحیح طور پر بیان کر دینا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد, یہ رسول ہم نے ان کے بعد کو بعد پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ, ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضہم درجات, اور ان میں سے بعض کو درجوں میں بلند کیا. وآتینا عیسی بن مریم البینات, اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے وہ آپس میں نہ لڑتے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, تو ان میں سے کوئی وہ تھا جو ایمان لایا اور کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, اور اگر اللہ چاہتا تو واپس میں نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, اور لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ ارادہ رکھتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے بعض نبیوں کو بعد پر فضیلت دی, جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی. یہ فضیلت دو طرح کی ہے, ایک تو ہے مجموعی فضیلت اور کلی فضیلت, دوسری ہوتی ہے جزوی فضیلت, یعنی کسی ایک چیز میں دوسروں سے بڑھ کے ہونا. مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام, وہ خود بھی, ان کے والد بھی, دادا بھی, پردادا بھی, یہ نبی تھے, اور یہ فضیلت کسی اور رسول کو حاصل نہیں. اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکرم الناس قرار دیا ہے, سب لوگوں سے زیادہ معزز. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ قد عطا کیا, اپنے ہاتھ سے انہیں پیدا بنایا. یہ جزوی فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی. کلی اور مجموعی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں, یہی صحیح عقیدہ ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر, میں اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. آپ کی افضلیت کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے, دوسرے تمام تر انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ختم ہو گئے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید, یہ معجزہ خالدہ بہرحال رہتی دنیا تک کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس دن سے پہلے, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی, نہ کوئی دوستی, نہ سفارش, اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم, زندہ ہے, ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے نہ کوئی نیند. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم, جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اسے جانتا ہے, اس کے علم میں ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، ولا یعودہ حفظہما، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، وہو العلی العظیم، اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ عظیم سے مراد عظمت والی، وگرنہ الفاظ کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، اذا تداینتم بدین، لیکن عظمت والی آیت آیت کرسی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا موضوع توحید ہے، جو اس میں کئی دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ موضوع اور دلیلوں کی وجہ سے یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت ہونے کے باوجود قرآن کے ثلث یعنی ایک تہائی کے برابر ہے، اس کی وجہ بھی موضوع توحید کی عظمت ہے۔ آیت الکرسی ایک دعوے اور اس کی 11 دلیلوں پر مشتمل ہے۔ دعویٰ ہے لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں ہے اور کوئی اور الہ نہیں ہے۔ پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے پہلی دلیل دی کہ وہ حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اور دوسری دلیل دی ہے قیوم، یہ خود بھی قائم ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ تیسری دلیل ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کوئی اونگ یا نیند نہیں آتی۔ چوتھی دلیل ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے اسی کا ہے۔ اور پانچویں دلیل ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے آگے شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر چھٹی دلیل یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے آگے پیچھے جو کچھ بھی ہے سب کچھ کو وہ جانتا ہے۔ اور ساتویں دلیل دی ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پھر آٹھویں دلیل اللہ تعالی نے دی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کا معنی تو سب لوگوں کے ہاں معروف ہے، یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ البتہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اس کے مطابق اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ نامی دلیل دی ہے ولا یعودہ حفظہما، مخلوق کتنی بھی بڑی ہو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی حفاظت کوئی بوجھ نہیں ہے۔ دسویں دلیل دی ہے وہو العلی، کہ وہ بلند ہے، بلندی والا ہے۔ اور گیارہویں دلیل دی ہے العظیم، کہ وہ عظمت والا ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ لہذا ان ساری دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لن فسقام لہا، جسے کسی صورت بھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی؟ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، کہا میں زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں، قال ابراہیم فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، ابراہیم نے کہا پھر اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے پس تو اسے مغرب سے لے آ، فبہت الذی کفر، تو وہ جس نے کفر کیا تھا حیرت زدہ رہ گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس بادشاہ نے کج بحثی کی. پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے موت و حیات کا مالک ہونے کا اعلان و اظہار کیا تو یہ بھی اس کا دعویٰ کر بیٹھا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لے آ. تو اس پر وہ بے ایمان حیرت زدہ ہو کر لاجواب ہو گیا. اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا کہ اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی پھر اسے زندہ کیا. قال کم لبثت، فرمایا تو کتنی دیر رہا ہے. قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. قال بل لبثت 100 عام، فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا ہے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، سپنے کھانے اور پینے کی چیزیں دیکھ یہ بگڑی نہیں ہیں. وانظر الى حمارك، اور اپنے گدے کو دیکھ. ولنجعلك آية للناس، اور تاکہ ہم تجھ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں. وانظر الى العظام، اور ہڈیوں کو دیکھ. کیف ننشزها ثم نكسوها لحما، ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں. فلما تبین له، پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا. قالا، تو کہا اعلم، بے شک میں جانتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اس واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے گدے کو زندہ کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن، فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا. قال بلا، کہا کیوں نہیں. ولکن لیطمئن قلبی، اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے. قال، فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ. فصرهن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھتے. ثم ادعوهن، پھر انہیں بلا. یأتینک سعیا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے. واعلم، اور جان. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی پرندے لے کے انہیں پہلے اپنی طرف مائل کر لے کہ تیری آواز پر وہ آ جائیں، پھر انہیں اپنی طرف مائل کرنے کے بعد ذبح کر کے ان کے ٹکڑوں کو پہاڑوں پر پھیلا دے، اور پہاڑوں پر پھیلائے گا اور انہیں بلائے گا، آواز دے گا، اس طرح جب وہ زندہ تھے تو انہیں آواز دیتا تھا تو وہ تیرے پاس چلتے ہوئے آئیں گے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ دین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لگاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچانا. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. قول معروف، اچھی بات. ومغفرت، اور معاف کر دینا. خیر من صدقت، ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ یتبعها ادا، جس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالی بہت بے پرواہ بے حد بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والادا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو. کالذی ینفق مالہ رعاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو. فاصابہ وابل، جس پر ایک زوردار بارش برسے. فتارکہ سلدا، تو وہ اسے چٹان کی صورت چھوڑ جائے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, وہ اس چیز میں سے کسی پر بھی کسی چیز پر بھی قدرت نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فمثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں, وتثبیتا من انفسهم, اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں, کمثل جنۃ بربوۃ, اس باغ کی مثال جیسی ہے ان کی مثال. اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین, وہ باغ جو اونچی جگہ پر ہو جس پر ایک زوردار بارش برسے تو اپنا پھل دگنا دے. فإن لم يصبها وابل, اگر اس پر زور سے بارش نہ برسے, فطل, تو کچھ شبنم. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یعنی جو ریاکار ہیں بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کی مثال ایک صاف چٹان کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی جم جائے اور وہ اس کو سمجھے کہ شاید یہ قابل کاشت زمین ہے, لیکن جو ہی بارش ہو اس کی تمام مٹی دھل جائے اور صاف چٹان کی چٹان ہی رہ جائے. اسی طرح ریاکاروں کے عمل ان کے صحیفہ اعمال سے مٹ جائیں گے اور وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, ان پہ ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا. جبکہ ریاکاروں کے مقابلے بھی مخلص مومن جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے گا اور ان کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں, لہو فیہا من کل ثمرات, اس کے لیے اس میں ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل ہوں, وہ اصابہ الکبر, اور اسے بڑھاپا آ پہنچے, ولا ہو ذریت ضعفاء, اور اس کے کمزور بچے ہوں, فاصابها اعصار فیہ نار, پھر اسے ایک بگولا آ پہنچے جس میں ایک آگ ہو, فاحترقت, تو وہ بالکل جل جائے, کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو. یعنی بڑھاپے میں باغ جلنے پر نہ خود اس میں اتنی طاقت ہے کہ باغ دوبارہ لگا سکے, نہ اس کی اولاد اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے. اسی طرح منافق صدقہ و خیرات کرتا ہے لیکن ریاکاری سے کام لیتا ہے تو قیامت کا دن جو نہایت احتیاج اور ضرورت کا وقت ہوگا اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا, نہ اس کے پاس وقت ہوگا کہ دوبارہ نیکی کر کے ثواب کما سکے اور نہ ہی اس کی جو پرانی نیکیاں ہیں وہ بچی ہوئی ہوں گی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں, ومما اخرجنا لکم من الارض, اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں, ولا تیمموا الخبیث منه ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه, اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو, ولستم بآخذیه, حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں ہو, الا ان تغمضوا فی, مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو, وعلموا, اور جان لو, ان اللہ غنی حمید, بے شک اللہ بہت بڑا بے پرواہ اور بے حد خوبیوں والا ہے. یعنی پاکیزہ چیزیں, اعلیٰ ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو, نکما مال نہیں کہ جسے تم خرچ تو کرتے ہو لیکن اسے لیتے نہیں ہو. جس طرح نوٹ مثال کے طور پر کسی کے پاس آ جائے نا, پھٹا پرانا میلا کچیلا جو چل نہ رہا ہو, اس کو صدقے میں دے دو, یہ کام نہیں کرنا. بلکہ طیبات ما کسبتم, اسی طرح بسا اوقات وہ کسی علاقے میں کوئی زلزلہ سیلاب وغیرہ آفت آتی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں جمع شدہ سارے کا سارا لنڈا اس وقت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ اور بہتر جیسا خود پسند کرتے ہو ویسا صدقہ کرو. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے, ویأمرکم بالفحشاء, اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے, واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ تمہیں اپنی طرف بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے, واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. یہاں فحشاء کا لفظ استعمال ہوا ہے. فحشاء کوئی بھی ایسا قول یا ایسا فعل جس میں بہت بڑی قباحت ہو, جس طرح زنا, عمل قوم لوط, یہ بڑے بڑے جو برائیاں ہیں یہ فحشاء کہلاتے ہیں. بہت کبھی درجے کا بخل یہاں سے مراد لیا گیا ہے، کیونکہ فقیری بخل سے آتی ہے. نیچے بورڈ لکھا ہوا اس کے نیچے یوتی حکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. فمن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دانائی عطا کی جائے تو بلا شبہ اسے بہت سی بھلائی دے دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر وہی جو عقلوں والے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت دانائی عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمہ، اور جسے دانائی عطا کی جائے فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بلا شبہ اسے بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہ جو عقلوں والے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ، اور تم جو بھی خرچ کرو کوئی خرچ یا نظر مانو کوئی نظر، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. فما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدو صدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں محتاجوں کو دے دو. فهو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور یہ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. لیس علیک ہداہم، تیرے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. فما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو تمہارے اپنے ہی لیے ہے. فما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے. فما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. ابتغاء وجه اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. اللہ کا چہرہ چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار کرنا. چہرے کا معنی عام طور پہ یہاں پہ لوگ کر دیتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. تو ابتغاء وجہ اللہ کا مطلب اللہ کی رضا نہیں، اللہ کا چہرہ چاہنا. وجہ کا مطلب وجہ ہی ہے، چہرے کا معنی چہرہ ہی کرنا ہے، رضا نہیں. رضا مندی الگ چیز ہے اور اللہ کا چہرہ الگ چیز ہے. اللہ کا چہرہ چاہنا یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہنا کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت میں اپنا دیدار کروائے. للفقراء الذین اسروا فی سبیل اللہ، یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں سفر نہیں کر سکتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے ناواقف شخص مالدار سمجھتا ہے. تعرفهم بسیماهم، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. فما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فقراء کہا ہے اور ان کے فقر کا سبب بیان نہیں کیا. سورہ حشر میں بیان کیا ہے للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم اموالهم، یعنی یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے. اب وہ خالی ہاتھ تھے، نہ ان کے پاس مال تھا نہ گھر. ان کے لیے مسجد نبی میں ایک صفحہ بنا دیا گیا تھا. ان کی تعداد 400 تھی جو غزوات اور مہموں پر بھیجنے کی وجہ سے کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی رہتی تھی. الذین اسروا فی سبیل اللہ، یعنی کہ کوئی بیماری، بڑھاپا یا کسی بھی وجہ سے اللہ کی راہ میں وہ روکے گئے ہیں. جہاد اور طلب علم نے انہیں کمائی سے روک دیا، منتظر بیٹھے ہیں کب حکم ہو اور وہ جہاد کے لیے نکلیں. یہ اللہ کی خاطر گھر سے نکلے ہیں، یعنی کہ حقیقتاً یہ فقیر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر انہوں نے فقر اختیار کیا ہے، لہذا ان پر خرچ کرنا یہ اولین فریضہ ہے. اب چونکہ جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کسی سے مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے، تو جو ان کے حالات سے واقف نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غنی ہیں، لہذا وہ غنی سمجھ کر ان پر خرچ نہیں کرتے، جبکہ یہ خرچ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنے اموال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع تو سود ہی کی طرح ہے، واحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے، فمن جاءه موعظۃ من ربہ فانتہى فله ما سلف، پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے پس وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے، وہ امرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو دوبارہ ایسا کرے گا تو وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد جو سود سے باز آ جائے وہ پہلے جو سود لے چکا ہے اس کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اس کے آئندہ طرز عمل، ندامت اور توبہ کو دیکھ کر فیصلہ فرمائے گا۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب یہ سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اب سود کی حرمت کو جانتے ہوئے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر سود لیتا رہے اور ساری عمر سود کھا کے پھر آخر میں چھوڑ دے اور کہے بس میں اب توبہ کرتا ہوں، اب سود میں نے نہیں کھانا، تو جو سود اس نے پہلے کمایا ہے لیا ہے، حتی الامکان اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس کے مالکوں تک انہیں لوٹائے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو مال جس کا ہے اس کو لوٹایا جائے، دیا جائے، تو وہ استغفار بھی کرے، سود سے توبہ طائب بھی ہو، اور جن لوگوں سے اس نے سود وصولا ہے، سود لیا ہے، وہ انہیں سود لوٹائے، واپس کرے۔ اب یہ نہیں کہ جو لے لیا وہ اسی کا ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرہ سخت گناہگار ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کی اور زکات دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوا جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نے یہ نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ، وإن تمتم فلقم رؤوس اموالکم، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، وإن کان ذو عسرہ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو، فناظرۃ الی میسرہ، تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے، وان تصدقوا خیر لکم، اور یہ بات کہ تم صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفى كل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، وهم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب آپس میں ایک مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور ایک لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف سے لکھے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کوئی لکھنے والا اس بات سے انکار نہ کرے کہ جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اس کے مطابق لکھے، فلیکتب، سو اس پہ لازم ہے کہ وہ لکھ دے، وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق ہو یعنی قرض ہو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور لازم ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے حق ہے، قرض ہے جس کے ذمے، بے سمجھ ہے یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یملا ہوا، یا وہ خود لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، فلیمل ولیہ بالعدل، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، واستشهدوا شهیدین من رجالکم، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کو گواہ بنا لو، فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشهداء، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، انت ذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، کہ دونوں میں سے ایک اگر بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کروا دے، ولا اب الشهداء اذا ما دعوا، اور گواہ جب بھی بلائے جائیں انکار نہ کریں، ولا تصعبوا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور اس سے مت اکتاؤ کہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، کہ اسے ایک مدت تک لکھو، ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشهادہ وادنا الا ترتابوا، یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونها بینکم، مگر یہ کہ نقص سودا ہو جسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، واشهدوا اذا تبايعتم، جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، ولا يضار كاتب ولا شهيد، اور نہ کسی گواہ کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی لکھنے والے کو، وان تفعلوا، اگر تم ایسا کرو گے، فانه فسوق بكم، تو یہ تم میں پائی جانے والی بہت بڑی نافرمانی ہے، واتقوا الله، اور اللہ سے ڈرو، ويعلمكم الله، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سکھایا ہے طریقہ کار کہ اگر آپس میں ادھار لین دین کرنا ہے تو ادھار کے لین دین کو لکھ لیا جائے، کیونکہ لکھنے سے ایک چیز محفوظ رہتی ہے اور ثبوت برقرار رہتا ہے۔ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، اور اگر تم کسی سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو ایسی گروی لازم ہے جو قبضے میں لی گئی ہو، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کر دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت مت چھپاؤ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جو اسے چھپائے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک وہ اس کا دل گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ تو اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے بخش دے گا اور جسے چاہے عذاب دے گا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مؤمن بھی، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، تیری بخشش مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جسے جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، اور ہم سے درگزر کر. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پہ رحم کر. انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جامع ترمذی میں کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کتاب لکھی، اس میں اس نے 2 آیتیں نازل فرمائیں جس کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا. وہ جس گھر میں 3 راتیں پڑی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ان 2 آیات کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ویسے تو پوری سورہ بقرہ کے متعلق ہے کہ جس گھر میں یہ سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، لیکن یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، 3 دن تک جس گھر میں یہ پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں پھٹکتا، یہ ان کی خصوصی فضیلت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے. مصدقا لما بین یدی، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری. من قبل، اس سے پہلے. ہدل للناس، وہ لوگوں کی ہدایت کی خاطر اتاری تھی. وانزل الفرقان، اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے کہ جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے نہ آسمان میں. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پہ غالب کمال حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تجھ پہ یہ کتاب اتاری. منہ آیات و محکمات، اس میں کچھ آیات محکم ہیں. ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہیں. وہ اخر متشابہات، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے. فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں. ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش کے لیے. وابتغاء تأویلہ، اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے. فما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ. والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ ہیں. یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہ جو عقلوں والے ہیں. اکثر آئمہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ پر وقف کرتے ہیں، اور براسخون فی العلم سے نیا کلام شروع سمجھتے ہیں. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ متشابہات کی اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور راسخ فی العلم لوگ یہ کہتے ہیں کہ محکم و متشابہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم متشابہات کی اصل مراد نہ جانتے ہوئے بھی ان کے من و ان اللہ من عند اللہ ہونے کی پر ایمان رکھتے ہیں. اور کچھ آئمہ کا کہنا ہے کہ براسخون فی العلم کا لفظ اللہ پر عطف ہے، یعنی اہل زیغ جو ہیں متشابہ آیات کا پیچھا فتنے کی تلاش کے لیے اور ان سے فاسد معنی مراد لینے کے لیے کرتے ہیں، اور ایسے معنی نکالتے ہیں جو قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا اصل معنی اللہ جانتا ہے، اور پختہ علم والے بھی جانتے ہیں اس کا معنی،
جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اس لیے ان کا ایسا معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا جو دوسری آیات اور احادیث کے خلاف ہو۔ تو اللہ پر اگر وقف کیا جائے تو ایک معنی بنتا ہے اللہ والراسخون فی العلم، اس کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو پھر دوسرا معنی بنتا ہے۔ دونوں معنی ہی اپنے اپنے مقام پر اپنے اعتبار سے درست ہیں، دوسرا معنی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہیں آئیں گے۔ فاولائک ہم وقود النار، اور یہی لوگ وقود النار آگ کا ایندھن ہیں۔ کذب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ کل للذین کفروا، ان لوگوں کو کہہ دے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی، واخرى کافرہ، اور دوسری کافر تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اؤنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس چیز سے بہتر نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جو لوگ متقی ہیں ان کے رب کے پاس باغات ہیں جس کے نیچے دریا بہتے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وازواج مطہرہ، اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی جانب سے خوشنودی رضا مندی بھی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ لفظ نہر عربی زبان میں دریا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار دریا ہیں جنت کے، نہران ظاہران و نہران باطنان، دو ظاہری دریا دو باطنی، جو باطنی ہیں وہ کوثر اور سلسبیل ہیں، اور جو ظاہری دریا ہیں فل فرات و نیل، وہ فرات اور نیل ہیں۔ تو فرات اور نیل یہ چھوٹی نہریں تو نہیں، دریائے فرات ہے اور دریائے نیل ہے، اسے نہر فرات نہر نیل کہا جاتا ہے۔ تو نہر دریا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اور جو جنت کی نہریں ہوں گی وہ کوئی چھوٹی چھوٹی بریک بریک نہریں تو نہیں ہوں گی، وہ بڑی بڑی وسیع نہریں ہوں گی، آخر جنت اللہ کی اتنی بڑی ہے۔ تو نہر کا معنی دریا کر لیا جائے تو زیادہ عمدہ ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے اور سچ کہنے والے اور حکم ماننے والے اور خرچ کرنے والے اور رات کی گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، فما اختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے، فمن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑیں جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہہ دے کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا ہے، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے بھی کہہ دے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم تابع ہو گئے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ تابع ہو جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بے شک وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو تیرے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انہیں انصاف کا حکم دیتے ہیں، من ناسی لوگوں میں سے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم احمد میں کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے، ضائع چلے گئے، ان کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا۔ الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، يدعون الى كتاب الله، جنہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، ليحكم بينهم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودات، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنے ہوئے دن، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکا دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یہ یہود کا ایک زعم باطل تھا کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو تھوڑے دن رہ کے نکل آئیں گے، اور اسی بنا پر وہ دوسرے لوگوں پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بڑے چہیتے سمجھتے تھے۔ اور عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں، انہوں نے تو مسئلہ کفارہ گھڑ کے گناہوں پر سزا کا سارا معاملہ ختم کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کی پیدائش میں صلیب پر چڑھ گئے جس کی وجہ سے تمام امت کے گناہ معاف ہو گئے، بس اب اتنا ہی کافی ہے، عیسائی ہو جاؤ پھر جو مرضی کرتے رہو، عیسیٰ علیہ السلام سب گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں۔ یہی حال اب بہت سے مسلمانوں کا ہو گیا ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو زبردستی موت کے فرشتے سے روحیں چھیننے والا بنا بیٹھتا ہے، اور کوئی حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو اپنے نام لیواؤں کے گناہوں کا کفارہ سمجھ بیٹھا ہے۔ فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیہ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی ہر بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ تخرج الحی من المیت اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہ تخرج المیت من الحی اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ ترزق من تشاء بغیر حساب اور اسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مؤمنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست مت بنائیں، فمن يفعل ذلك اور جو بھی ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، الا ان تتقوا منهم تقاه مگر یہ کہ تم ان سے بچو کسی طرح سے بچنا، ويحذركم الله نفسه اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، والى الله المصير اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مومنوں کو منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کافروں سے دلی دوستی نہ لگائیں، ہاں اگر کافر ان پر غالب ہوں تو ان کے لیے نرمی کا اظہار کریں مگر دین میں ان کی مخالفت کریں۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہہ دے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو اللہ اسے جان لے گا، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا جس دن ہر شخص جو اس نے نیکی کی نیکی میں سے جو کچھ بھی اس نے کیا وہ اسے اپنے سامنے حاضر کیا ہوا پائے گا، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ اور جو اس نے برائی میں سے کیا وہ بھی حاضر پائے گا، تبدلوا ان بینها وبینه امدا بعیدا وہ چاہے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو، ویحذرکم اللہ نفسا اور تمہیں اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی دو احتمالات ہیں، وما عملت من سوء کا تعلق اگر پیچھے لگائیں تو معنی یہ بنے گا کہ ہر جان جو اس نے نیکی میں سے کیا ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے پا لے گی اور جو برائی میں سے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پا لے گی، اگر وہ ماں عملت من سوء کو اگلے حصے کے ساتھ جوڑ دے تو معنی بنے گا کہ جو کچھ اس نے نیکی کی ہوگی اس کو اپنے سامنے پائے گا، تو جو اس نے برائیاں کی ہوں گی ان کے بارے میں ڈر رہا ہوگا اور وہ چاہ رہا ہوگا کہ وہ میرے سامنے نہ آئیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دے اللہ اور رسول کا حکم مانو، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا ہے، ذُرِّيَّةً بَعْدُهَا مِن بَعْدٍ ایسی نسل جس کا بعد میں سے ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزاد چھوڑا ہوا ہے، فَتَقَبَّلْ مِنِّي سو مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے، فلما وضعتها پھر جب اس نے اسے جنا قالت رب انی وضعتها انثی تو کہا اے میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اچھی نشو نما کے ساتھ اس کی پرورش کی، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور اس کا کفیل زکریہ کو بنا دیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، وجد عندها رزقا تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا، قال یا مریم انا لکی ھذا تو وہ زکریا علیہ السلام کہتے اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. قالا، کہا ربی حب لی من لدنک ذریتا طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو خوب سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. ان اللہ یبشرک بیحیا، کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہے. وہ حسوراً، اور اپنے آپ پر بہت زیادہ ضبط رکھنے والا ہے. وہ نبی من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. قالا، فرمایا کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ اسی طرح سے کرتا ہے جو چاہتا ہے. قال رب اجعل لی آیا، کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے. واذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر. وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام تسبیح کر. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. یہ زکریہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا کچھ واقعہ سورہ مریم کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے. یا مریم اقنتی لربی کی وسجودی ورکائی مار راکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن، سجدہ کر اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے. اسمہ المسیح عیسی بن مریم، جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں بہت وجاہت والا، بڑے مرتبے والا ہے اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا. ویکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین، اور لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. یہ جو آیت ہے ویکلم الناس فی المہدی وکہلا، اب حالت کہولت میں 40 سال کے بعد والی عمر میں سبھی لوگ بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ خصوصی طور پہ اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے، ہم کلام ہوں گے. اسی طرح گہوارے میں گود میں بات کرنا یہ بھی معجزہ ہے. قال تب بھی انا یکون لی ولد، اس نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل، وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا. ورسولا الى بني اسرائيل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. انی قد جئتکم بآیت من ربکم، کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نشانی لے کے آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں. فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے. وہ ابری الاکمہ والابرص، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں، وہ عیل موتا باذن اللہ، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، وہ نبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مؤمن ہو. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعد وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کی گئی تھی. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نشانی لے کے آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے. فاعبدوه، پس اس کی عبادت کرو. هذا صراط مستقيم، یہ سیدھا راستہ ہے. فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو اس نے کہا کون ہیں جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں. قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار الله، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے. واشهد باننا مسلمون، اور گواہ ہو جا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم رسول کے پیروکار بن گئے. فاکتبنا مع الشاہدین، سو تو ہمیں شہادت دینے والوں میں لکھ دے. ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفی کا ورافی کا الیہ، بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. ومطہر کا من الذین کفروا، اور ان لوگوں سے تجھے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا، اور جنہوں نے تیری پیروی کی انہیں ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، پھر جن لوگوں نے کفر کیا سو میں انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دوں گا، بڑا سخت عذاب، اور کوئی ان کی مدد کرنے والے نہیں ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ انہیں ان کے پورے پورے اجر دے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہے جسے ہم آیات اور پر حکمت نصیحت میں سے تجھ پر پڑھتے ہیں. اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے. خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب، کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے اس نے بنایا. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ، پھر اسے فرمایا ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکم من الممترین، سو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا. فقل، تو کہہ دے. تعالوا، او ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں، اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی. ثم نبتہل، پھر ہم گر گڑا کر دعا کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. ان ھذا لہو القصص الحق، بلا شبہ یقینا یہی سچا بیان ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. فان تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں. فان اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہہ دے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ویتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہمارا کوئی بھی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو کہہ دو کہ گواہ رہو بے شک ہم فرما بردار ہیں. یا اہل الکتاب لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی جبکہ توراۃ اور انجیل تو نازل ہی اس کے بعد کی گئی تھی. افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو. ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم تو اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ دین ابراہیمی مراد ہے کہ جب تم تورات اور انجیل ہی کے مسائل میں بھٹکے اور بہت زیادہ بھٹکے حالانکہ وہاں تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا تو اب دین ابراہیمی کے بارے میں کیوں کٹ حجتی پر تلے ہوئے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم کا شائبہ بھی حاصل نہیں ہے. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ ایک طرف ہونے والے فرما بردار تھے مشرکوں میں سے نہ تھے. ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا والله ولی المتقین بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقینا وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے. یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں, عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں. یہ دونوں دعوے دار تھے کہ ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے دعووں کی تردید فرما دی. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو. وتکتمون الحق اور حق کو کیوں چھپاتے ہو. وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا اخره لعلهم يرجعون اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لے آؤ جو ایمان والوں پر نازل کی گئی ہے اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو لعلهم يرجعون تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں. یعنی پہلے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو اور بعد میں اس کا انکار کر دو تاکہ ہم لوگوں کو یہ کہنے والے بنے کہ دیکھو یہ لوگ بھی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن دیکھ کے اسلام کو آخر کار پھر اسے چھوڑ آئے ہیں. لگتا ہے کہ اسلام کوئی سچا دین نہیں. اگر سچا دین ہوتا تو یہ کیوں پیچھے آتے. یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے وہ یہ طریقہ کار اختیار کرتے تھے. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے. قل ان الهدى هدى الله کہہ دیجئے اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم یہ مت مانو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے کہ اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا. او يحاجوكم عند ربكم یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے. قل کہہ دیجئے ان الفضل بيد الله فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوتی ہی من یشاء اللہ سے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک اور اہل کتاب میں سے بات وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک خزانہ امانت رکھتے تو وہ اسے تیری طرف ادا کر دے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ اور ان میں سے بات وہ ہے اِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ اگر تو اسے ایک دینار بھی امانت دے لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وہ تیری طرف ادا نہیں کرے گا الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک تو اس کے اوپر کھڑا رہے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں گرفت کا کوئی راستہ نہیں ہے. ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون, اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ نہیں جانتے. بلا کیوں نہیں, من اوفا بعہدہ واتقا, جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے اور ڈرے. فإن الله يحب المتقين, تو یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا, بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں. اولئك لا خلاق لهم في الآخرة, وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا يكلمهم الله, اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا. ولا ينظر اليهم, اور نہ ان کی طرف دیکھے گا. یوم القیامتی, قیامت کے دن. ولا یزکیہم, اور نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا, اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں. یلوون السینتہم بالکتاب, جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب, تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو. وما هو من الكتاب, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں. ویقولون هو من عند الله, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما هو من عند الله, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. ویقولون على الله الكذب, وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وهم يعلمون, حالانکہ وہ جانتے ہیں. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة, کسی بشر کا یہ کبھی حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت دے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ. ولکن کونوا ربانیین, اور لیکن رب والے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب, اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے. وبما کنتم تدرسون, اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے. ولا یامرکم من تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اور نہ یہ حق ہے کہ وہ تمہیں حکم دے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو. آیا امرکم بالکفری بعد اذ انتم مسلمون, کیا وہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے. یعنی کوئی نبی بھی اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے سکتا, تو تم لوگوں نے کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور معبود قرار دے لیا ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اور جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں. ثم جاءك رسول, پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے. مصدق لما معكم, جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے. لتؤمنن به ولتنصرنه, تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. قال اقررتم, فرمایا کیا تم نے اقرار کیا. واخذتم على ذلك مصري, اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا. قالوا اقررنا, تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, فرمایا تو گواہ رہو, میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فمن تبلى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون, پھر جو اس کے بعد پھر جائے گا تو یہی لوگ نافرمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے آخری نبی ہیں, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب پر واجب ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب آئیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی عمل پیرا ہوں گے. افغیر دین اللہ یبغون, تو کیا وہ اللہ کے علاوہ کچھ اور دین تلاش کرتے ہیں. ولا هو اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون, حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے, خوشی اور ناخوشی, اسی کا فرما بردار ہے. قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون, کہہ دے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا ہے, اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا, اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا, ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور اس کے بعد کہ انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ رسول سچا ہے ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہ لوگ ان کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے مہلت دیے جائیں گے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بھڑ گئے. لن تقبل توبتهم ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور وہی لوگ سراسر گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے. فلن یقبل من احدهم مثل الارض ذهبا ولا افتدا به. سو ان سے ان کے کسی ایک سے بھی زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا خواہ وہ اسے فدیے میں دے دے. اولئک لهم عذاب علیم. یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. فما لهم من ناصرین اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے.